13 سال مکہ میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو تکلیفیں دی، اس کے بعد 8 سال فتح مکہ تک کے، مدینہ میں گھر جا جا کر جنگیں چھیڑی، حتیٰ کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ بالکل حرم سے واکنگ ڈسٹنس پہ روک دیا اور کہا واپس جاؤ، انا کا مسئلہ بنایا. اور اس کے بعد صرف 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، ان فتحنا لک فتحا مبینا کی کیفیت ہو گئی. اللہ نے کچھ نہیں کہا، نبی نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. اب فتح مکہ کے بعد جب اگلے سال حج کا سیزن آیا تو پہلا سوال اٹھا، آج تک مکہ میں جو 313 بت ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا. دیکھیں یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھیے، ڈونٹ بی ریئیکشنری اور لوگوں کو چڑھنا چڑھاؤ. کسی کے گھر جا کر آپ اس کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے شروع کر دیں، اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیں، غلط بات ہے. لیکن اب چونکہ مسلمان رول کر رہے تھے مکہ پہ، اب ان کی رولرشپ میں اگر کوئی غلط کام ہوگا تو جواب دہی ہے. تو یہ آیات ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حج کے میدان میں جا کر قبیلوں میں جا کر بیان کر دی گئیں کہ اب اس کے بعد مشرکین عرب کے بارے میں اللہ کی کیا سنت ہے. 2 رویوں کے بارے میں مشرکین عرب کے اللہ نے فیصلہ دے دیا، وہ مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد نبھائے ان کے ساتھ عہد پورے کیے جائیں. آج بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کسی کا 6 ماہ کا، کسی کا سال کا، اس کو پورا کیا جائے. اور جنہوں نے عہد نہیں نبھایا، یعنی حرمت کے وہ جو 4 مہینے مہلت کے دیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کیا، تو اب تو ادھر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں، شاید بات واضح ہو جائے. آپ کسی ملک میں 3 ماہ کا ویزا لے کر گئے، جب 3 ماہ پورے ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے آ جائیے یا ویزے کی ایکسٹینشن لیجئے. لیٹس سی، آپ 3 ماہ کے ویزے کے بعد وہیں رہتے ہیں، آپ یو کے گئے، شنگن میں گئے، یا آپ امریکہ کینیڈا کا ویزا لگوا گئے، اب وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ بس یہ ہے جا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کر لے تو زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو، یعنی بار بار کی مہلت. اب ہم اپنے تھوڑے علم اور ظاہری نظر کی وجہ سے اسلام کے بارے میں خود بھی بدگمان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ یہ اتنے سال کے صبر کے بعد، 22 سال کا صبر تھا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پکڑو. آج دیکھیے کہ لوگ کسی جگہ رول کریں تو سب سے پہلے جا کے جیلیں بھرتے ہیں، ان کو پکڑو ان کو. اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ یہ بار بار کی مہلت کیا تھی؟ تاکہ مہلت مدت سے دل کھل جائیں، مسلمانوں کے قریب رہیں، انٹریکشن ہو اور یہ مسلمان ہو جائیں. پھر جملہ لکھ لیں کہ اسلام کی دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں. اس لیے آیت 6-10 میں پیغام ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ اس کو بعد میں بھی سمجھیے، اس میں کئی لیگل اسپیکٹس ہیں جو اس وقت ہماری وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو مجھے ایک بات پتہ چل گئی، آخری وقت تک لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں. اور اسی طرح جو آپ کے ساتھ سیدھا رہتا ہے آپ اس کے ساتھ سیدھے رہیے، اور اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر آپ اس سے اسی طرح کا معاملہ کریں. پھر ایک اور بات جو آیت 11-13 سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کو پچھلی زندگی کا تانا نہیں دینا. آج ہمارے ہاں کئی محاورے بلیوں اور حج کے ساتھ بھی جوڑ دیے گئے، اس کو بھی آج ختم کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں کتنے جھول ہیں. اسلام کہتا ہے کہ نفعین تاب و قام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین. اب وہ لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر اکرمہ اس وقت مسلمان ہو گئے ہیں، اگر ابو سفیان نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو کیا اب آپ ان کو تانے دیں گے کہ اچھا ابو سفیان صاحب آپ نے فلاں جگ میں یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. کسی کو پچھلی زندگی کا تانا مت دیجئے. ہاں اگر وہ دوبارہ غلط کام کریں تو تم ان کو پکڑ لیں. انہوں نے نبی کو نکالا، آپ کے ساتھ تکلیفیں دینے والا معاملہ کیا، لیکن جب اللہ نے سب معاف کر دیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس میں اپنے لیے عمل کی بات لکھی. آپ کا بچہ توبہ کرتا ہے، اللہ کرے آپ کے بچے توبہ کر لیں، اللہ کرے ہماری نسل اسلام پہ رہیں، اللہ کرے ہمارے بچوں کی نظریں پاک ہوں، دل پاک ہوں، کبھی اس کو تانا نہ دے. سناؤ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ آپ کی بیٹی گڑبڑ کر رہی تھی، کوئی مسئلے تھے، اللہ نے اس کا دل بدل دیا. پچھلی زندگی کے تانے نہیں دینے. اور آگے آیت 14-15 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو مومن کی خوشی بڑی پیاری ہے. یاد رکھیے، آپ اللہ کو خوش کریں نا تو اللہ آپ کو خوش کرے گا. یہ تو رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ رضو عنہ کی شرط کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، تو یہاں بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ آپ کو راضی کرتا ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ کی بات کی. اور مومنوں کے سینے کیسے ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ غیر مومنوں کو ایمان اور اسلام کی طرف آتا دیکھ کر، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتا دیکھ کر، اور پچھلی زندگی پہ توبہ کرتا دیکھ کر. آگے ہے جی آیت 16، جنت کس سے عطا کی جائے گی؟ آپ تو جھٹ سے اپنا نام لکھ لیں، اللہ کرے آپ کا یہ گمان اچھا ہو. لیکن اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ ام حسب تم ان تترکو، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی وہ اللہ نے جاننا ہی نہیں تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے خوب جہاد کیا، محنت کی تم میں سے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑا، اور نہ اس کے رسول کو، اور نہ مومنوں سے دوستی. یعنی اللہ جنت اس کو دے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے ولیجہ کی کیفیت رکھے گا. اور ولوج ولجہ کہتے ہیں داخل ہو جانا، ایسی محبت جو دل میں گھس چکی ہو، اندر کی محبت. ایک ہوتا ہے اوپر کا، آپ چہرے پہ رنگ لگا لیں، آپ بہت اچھی فاؤنڈیشن لگا لیں، منہ دھوئیں گے پہلے سے بھی شاید خراب ہو جائے چہرہ. ایک ہوتا ہے اندر کی چمک، سکن گلو کرتی ہے. تو ولیجہ وہ محبت ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے کہ چھپائے نہیں چھپتی، بتائے نہیں بتائی جاتی. تو پتہ چلا کہ جنت ان کو ملے گی جن کو اللہ اور اس کے رسول سے دل کے ساتھ محبت ہوگی. اور پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی آیت 16 میں کہ جنت کس کو عطا ہوگی جو آزمائشوں کی بھٹی سے نکھر جائے گا. آزمائشوں سے صالح افراد کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں. زندگی میں کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی گزری ہو تو یاد کیجیے اس کے بعد ایمان کتنا پیارا ہو گیا تھا، ان دنوں میں اللہ سے تعلق کتنا اچھا ہو گیا تھا، وہ تہجد کتنی پیاری تھی آپ کی. تو کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسے جھٹکے اس لیے بھی دیتا ہے کہ سب تمہیں چھوڑ دیں تاکہ تمہیں میری ضرورت پڑے اور اس کو تم محسوس کرو. آیت 17 اور 18 ہے، اس کے آگے عقیدہ صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی. اور آپ آج دیکھ لیجئے، اگر ہماری عبادات درست نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا تعلق باللہ، تعلق برسول اور تعلق بالآخرہ، یعنی ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. اس آیت میں یہی بات کر کے بتا دیا. اصل میں مکہ والوں کو بڑا مان تھا اس بات پہ کہ ہم تو جی حرم کے ٹیک کیئرر ہیں، خاجیوں کو پانی پلاتے اور اس طرح کی باتیں کرتے. اللہ کہہ رہے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، شرک کی موجودگی میں کوئی مسجد بنا کیا اس کو چلا بھی دے، شاہدین علی انفسہم، بالکل اپنے نفسوں پہ تو یہ کفر کی گواہیاں دے رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، سب اعمال ضائع. وفی النارہم خالدون، وہ جہنم میں آگ میں ہمیشہ ڈالے جائیں گے. پتہ کہ چلا کہ شرک کے ساتھ مسجدیں نہیں آباد ہوں گی. دین کا کام شرک والا کام ہوگا، چاہے اس میں عبادات ہوں، لمبی لمبی نوافل ہوں، شبینیں ہوں، اور جو مرضی کر لیجئے قبول نہیں ہوگا. انما یعمر المساجد اللہ من آمن باللہ، ایک چیک لسٹ نوٹ کر لیں، مسجدیں ہوں یا مدرسے ہوں یا انسٹیٹیوٹ ہوں یا دین کا کام ہو، تعلیم کا ہو یا سوشل ورک ہو، اس کا کام کرنے والے والنٹیئرز یا اس کے ذمہ داران یا اس کام کے لیے خود کو پیش کرنے والوں کے لیے چیک لسٹ ہے. نمبر ایک، آمنا باللہ، وہ اللہ پہ ایمان لائے، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ اجر دے گا، اللہ کو میرے ہر عمل کا پتہ ہے، میری سستی، میری کمزوری، اے بی سی ڈی، یعنی وہ اس بندے کو بیچ میں سے نکال دے جو سامنے ان کے مینٹور بن کے کھڑا ہے. اللہ کے لیے کریں، والیوم الآخر، اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا، آخرت میں اچھے برے کا پتہ چلے گا. پھر ان کی اپنی کیفیت ہے، واقام السلام، نمازیں بھی ادا کریں. یہ تو نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام والوں نے اور من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کئی لوگ مسجدیں بناتے ہیں خود نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تمہاری ایسی مسجدیں. کئی لوگ مسجدوں کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، چیئر پرسنز ہوتے ہیں، اپنی نمازیں نہیں. مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور آپ اندر آفس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، معاف کیجئے، یہ صرف لوگوں کی نظروں میں ہیں آپ، اللہ کی نظروں میں آپ اس کے ٹرسٹی نہیں ہیں، بلکہ آپ نان ٹرسٹی ہیں. پھر آتا زکا ولم یخش الا اللہ، زکوٰۃ بھی دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. فعسا اولئک یکونوا من المهتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. یقین ادھر بھی نہیں، مراد کیا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے درست کیجئے، پھر سوشل ورک کیجئے. آج لوگ آپ دیکھیے فار اے گڈ کاز کے سلوگن کے انڈر کتنے غلط کام کر کے نیکیاں کرتے ہیں. کانسرٹ کرائیے تاکہ اس سے جو پیسے ملیں گے وہ آپ سے لابزدگان کو دیں گے، اللہ کو نہیں چاہیے، اس میں برکت نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ کسی بھی گروہ کی جو ٹیم اور جو وہاں کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا اپنا دین، ایمان، ان کی عبادات اس جگہ کی برکت یا بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں. آگے آیت 19 کا ٹاپک ہے کہ اسلام کو خود پر بھی تو نافذ کرو، سارے مسئلے تم دوسروں کو تو نہیں سنا کے آؤ گے. اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی ٹیک کیئر کرنے والے کو اس شخص کے برابر سمجھتے ہو جو ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخر پہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں؟ نہ نہ، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظروں میں یہ برابر نہیں ہے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. کیا پتہ چلا؟ مکہ والوں کو بڑا مان تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں. اب وہ دیکھتے کہ صحابہ اکرام نبی کے ایک اشارہ ابرو پہ جان کٹانے کو تیار ہیں، گھر چھوڑ دیے، یہ کر دیا، تو ان کو لگتا تھا کہ ہماری نیکی بڑی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ تو ہزاروں سال سے قائم تھا، اس کے ساتھ ایک تاریخ تھی، خانہ کعبہ کے ساتھ عظمتوں کے بڑے کہہ لیجئے کہ افسانے تھے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ مکہ والوں کی نظریں کعبہ پہ تھیں اور صحابہ کی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھیں. وہ نبی وہ تھے جو اس وقت نبی تھے، اس وقت ان کے ساتھ کوئی تاریخی مقامات نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی کامیابیاں نہیں تھیں. تو صحابہ کا جو درجہ اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے نبی کو بڑا بنا کر ان کے حکموں پہ عمل کیا. اس لیے یہاں آپ کو مجھے کیا بتا دیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں لڑنا، مسجدوں کو آباد کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام ہے. آج آپ کے میرے لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، عمل میں بھی جانا ہے. جو لوگ عملی طور پہ جدوجہد میں نکلتے ہیں وہ صرف بیٹھ کے باتیں کرنے والوں سے بہت اعلیٰ ہیں. پھر آگے آئے 20 سے 22 میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ آپ کو مجھے ایسی ہی لسٹ میں شامل کر دیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان بھی لائیں، جو ہجرت بھی کریں اور اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں. اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجے بڑے بلند ہیں اور یہی لوگ فائزون میں ہیں. خوشخبریاں دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت کی اور رضوان کی اور جنات کی، جس میں ہمیشہ والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور بے شک اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے. کتنا رشکار ہے آپ کو، کن کی بات ہے ادھر؟ عظیم اور کامیاب لوگ، ایمان سے لے کر ہجرت اور جہاد اور ساری زندگی جد و جہد. اور پھر آپ دیکھیے آمنو حاجرو و جاہدو کے بعد اللہ نے یبشیرہم سے لے کے اینڈ تک دیکھے جتنے عمل اتنی جزائیں. تو اللہ آپ کی میری قدر کرنے والا ہے، اللہ کبھی بھی کسی بندے کے عمل کی ناقدری نہیں کرتا. اس کے بعد بہت ہی سخت آیت ہے، میں اس کو اکثر کہتی ہوں ایسڈ ٹیسٹ، رشتوں کا جہاد. آیت 23 سے 24 میں ایک لمبی لسٹ ہے، آپ دیکھیں گے. اے ایمان والو، یا ایوہ الذین آمنو، لا تتخذو، مت بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر فوقیت دے، اور جو کوئی تم میں سے ان سے محبت رکھے گا ایسی، بس یہی لوگ ظالم ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے یعنی شوہر اور بیوی، اور تمہارے کنبے قبیلے، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بڑے پیارے ہیں، احب الیکم من اللہ. یہاں لفظ دیکھیے احب ہے، خوب نہیں، یہ خوب تو جائز ہے، بلکہ زین للناس میں بتایا کہ ہم نے خود ڈالی ہے محبت، لیکن احب نہ ہو. مراد جہاں تقابل آئے، ایک طرف اللہ، اس کا رسول اور اس کے رستے کی جد و جہد ہے، اور دوسری طرف یہ آٹھ محبتیں. ایک ترازو ذہن میں لائیے، ایک پلڑے میں آٹھ چیزیں اور دوسرے میں تین، کہا ان دونوں میں سے جھکاؤ کدھر ہے؟ اگر تم ان تین کو چھوڑ کر ان آٹھوں میں یا کسی ان میں سے ایک میں لگے رہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے یہ ساری محبتیں قلب انسانی میں فطری طور پہ ودیت کی ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ، رسول اور اس کے رستے کی جد و جہد کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ ہے وہ رشتوں کا جہاد جس میں کمی بیشی سے انسان ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 94-25، کہ حضرت عمر کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے. उसके बाद बाज़ रिवायत में था कि आपने हज़रत उमर के सीने पे हाथ रखा या कुदरती तौर पे अल्लाह ने आपका दिल खोल दिया, तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, अब अल्लाह की कसम आप मुझे मेरे नफ्स यानी मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। फिर आपने फरमाया कि उमर अब ठीक है। हमारे कल्चर में नमाज, रोज़े, हज में हो सकता है 100 में से 110 नंबर भी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यहाँ आज भी नेकी समझे जाते हैं। उम्रों में तो हो सकता है 100 में से 150 मिल जाए, नमाज़ों में, सदका में, मस्जिदें बनाने में, कारपेट बिछाने में। आज हम इंडो पाक कल्चर के मुसलमान इबादत की हद तक बहुत आ गए हैं, माशाल्लाह। सदका भी बहुत देते हैं, लेकिन ये रिश्तों के जिहाद में फेल हैं। ये तो हमारी डिक्शनरियों में ही नहीं है। तो इस टॉपिक को पढ़िए, अलविला वलबरा। सहाबा को क्यों दर्जे मिले कि उन्होंने अल्लाह और रसूल के मुकाबले में अपने खून के रिश्तों को पीछे डाल दिया, ये बात आपको एकदम नहीं समझ आएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, या कम से कम इसी आयत की डिटेल तफसीर सुन लीजिए। आगे मौजू पलटता है गजवे खुनैन के नाम पर। अभी तक हमने बदर से रेलिवेंट चीज़ें देखी, तो आई 25-27 में इसका तस्कर है। असल में इस जंग में मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए ये फीलिंग आ गई थी कि आज तो हम बहुत हैं, 10,000 लोग थे, कच्चे हम तो 313 थे, फिर भी जीत गए थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक झटका लगा दिया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिना कसीरा। देखो, अल्लाह तो तुम्हारी मदद और भी बहुत सारे मौक़े पे कर चुका, जैसे कि यौम हुनैन, जिस दिन तुमको बहुत अच्छी लगी थी अपनी कसरत, बस नहीं तुम्हें किफ़ायत किया किसी चीज़ ने, वदाक़त अलैकुम अल-अर्ध बिमा रहुबत। आज भी उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है, ज़मीन अपनी कुशादगियों के बावजूद तुम पर तंग कर दी गई, फिर तुम फिर गए मुँह पीठ फेर कर, फिर अल्लाह ने तुम पर अपनी सकीनत नाजिल की और रसूल और ईमान वालों पे, और वो लश्कर तुम पे भेजे जिनको तुम नहीं देखते थे, मुराद है फरिश्ते, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, और कुफार की यही जजा है। फिर अल्लाह ने तौबा कबूल की इसके बाद जिसके ऊपर वो चाहे, और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी झटके के बाद दोबारा मुसलमानों को फतह मिली है, बिल्कुल गजवे उहद की तरह का एक सिनेरियो था। पता चला कि अल्लाह चाहे तो सच्चे मोमिनों को शिकस्त दे दें। और दूसरी बात है कि कभी अपने जोरे बाजू पे तवक्कुल ना कीजिए। उसके बताए 28-29 में इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों की क्या हैसियत है, यानी अकलियत है, मिनॉरिटीज़ के हकूक कैसे दिए जाएंगे, क्या होगा, इसके बारे में चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त आपको मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हकूमती पॉलिसीज़ हैं, और अल्लाह करे कि अहले हकूमत इन सारी पॉलिसीज़ पे अमल करें। उसके बाद आयत 30 से 33 बहुत ही खूबसूरत आयत है। शम्मा को ख़तरा साहिबे शम्मा से है। अल्लाह ने यहाँ इस्लाम की शम्मा की बात करके आयत 30 में इस पैगाम को पहले तो नसारा और यहूद के बातिल अकायद का तस्करा किया, कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, जबकि नसारा कहते हैं कि मसीह इब्नुल्लाह है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कहते हैं इनके मुंह की बातें हैं, अपने से पहले वाले नॉन मुस्लिम को देख देख के ये वो बातें कर रहे हैं, अल्लाह इनके ऊपर अपनी मार डाले, ये कहाँ से बहकते हैं। और इन्होंने तो अपने उलमा और अपने रुहबान जो थे उनको रब बना लिया, मुराजे कि उनके हलाल को हलाल और उनके हराम को हराम कहते बगैर किसी दलील मांगे। और मसीह इब्नुल्लाह को भी उन्होंने गलत मुकाम पे रखा, हालांकि अल्लाह ने तो उनको एक रब की इबादत का हुक्म दिया था। युरीदून अन युतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, ये है हमारे मुतल्लिक आयत 32, के अल्लाह की रोशनी को ये मुंह की फूकों से बुझाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह तो इसका इनकार करता है। अल्लाह रिफ्यूजेस, अल्लाह इनकार करता है, हाँ अल्लाह तो इसको पूरा करेगा। अब यहाँ इस्लाम को एक शमा से ताबीर किया गया। आप बताइए कि एक मोमबत्ती, कैंडल, शमा, किडल, कोई भी चीज़ जिसके हाथ में होगी, यानी मिसाल है कि मेरे हाथ में एक शमा है, अब ये जल रही है, मैं इसके शोले को एक फूक से बुझा सकती हूँ ना, या आप लोग, मैं बुझा सकती हूँ। बिल्कुल आज भी इस्लाम की शम्मा को सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों ने दिया, हमारी बेअमली और हमारी बहुत सारी चीज़ों में कमी बेशी ने। गैर लोग तो दूर से शम्मा को बुझाते हैं, और आज की शम्मा और आज की फूक क्या है, मीडिया प्रोपेगंडे हैं। अल्लाह हमें इस्लाम के दिफा की तौफीक अता फरमाए।